اس کا بچپنا گزرا ہے پانی کے اندر، اس کی جوانی گزری ہے پانی کے اندر، لہذا وہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک صلوات پڑھے محمد والے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الارضين، ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من اول ظلمهم الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه العظيم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پڑھیں محمد وال محمد. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، چونکہ یہ مجلس نہیں ہے، درس ہے، اس لیے آہستہ کچھ مطالب آپ کے سامنے اس سورہ کے ضمن میں، جو سورہ مبارک قل ھو اللہ ہے، سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص جس کا نام ہے، آپ مسلسل الحمدللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، ایک ایک آیت کے ذیل کے اندر کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر اللہ نے مدد کی. ترجمہ سب کو پتہ ہے، لیکن تبرکن ایک مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہم مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا میزبان ہے، لہذا اس مہینے کے اندر جو آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ مہمان کے بارے میں جو بعد میں ذکر کروں گا، کچھ میزبان کے بارے میں، یعنی ہمارا خالق، ہمارا رازق، اس کا کچھ تعارف اس سورہ کے ذمن کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ رسول آپ کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. ایک مفہومی ترجمہ ہوا. تو اس کو آپ آسان طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے وارث کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو طاقت اور قدرت ہے وہ ازلی ہے، اصلی ہے، باپ سے وراثت میں ان کو یہ اقتدار نہیں ملا. تو اس سورہ کا مفہومی ترجمہ یہ ہوا کہ وہ جو اللہ ہے، احد ہے، وہ صمد اور بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے، اسے باپ کی بھی ضرورت نہیں، اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں، وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے. اور چونکہ آج کا درس پہلا ہے، لہٰذا ہم یہاں شروع کریں گے کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ انسان اپنے برابر کو سمجھ لیتے ہیں کہ میرے برابر کون ہے، تو خدا کے بارے میں ہے، خدا وہ ہے جس کا کوئی برابر نہیں ہے. انسان اپنی اولاد کو بہتر سمجھتا ہے. اللہ نے اپنا تعارف ہی کیا ہے کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے والدین کو پہچانتے ہیں. اس سورے کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، جس خالق کے سامنے تو بندگی کرتے ہو، اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، وہ ازلی ہے، اسے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. یہ صمد کی تفسیر ہے کہ وہ، اس کے کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اور وہ احد ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہوا ہے. یہ لفظ ہوا کے بارے میں آج کا درس ہوگا. اب ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد. جیسا کہ پہلے یاد کر چکا، چونکہ مجلس نہیں ہے، درس سے، لہٰذا تھوڑا سا ہمیں دقیق سے کچھ آپ کے سامنے کچھ مطالب بیان ہو جائے تو بہتر ہے. مختلف عوالم ہے، عالم ہے، یہ تقسیم ذہنی اور فکری ہے، اس کے لیے زمان کا مکان کا تصور ضروری نہیں ہے. جب ذہنی اور فکری حوالے سے علماء عرفان نے چند عوالم کا ذکر کیا ہے، ایک عالم تو وہ ہے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عالم دنیا یا عالم ناسور. اگر اس دنیا سے ہم پیچھے کی طرف چلے جائیں، چونکہ ہمارا درس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد کے عوالم کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ایک دو درس کے اندر ہمیں پیچھے کی طرف جانا ہے کہ ہم پیچھے کیا تھے اور کیا بنے ہیں. ہم اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے شکم مادر کے اندر ہم موجود تھے، جس کا نام فی الحال ہم عالم نہیں رکھ رہے ہیں، ایک مقام تھا، ایک منزل ہے شکم مادر. اس شکم مادر میں پہنچنے سے پہلے ہم کیا تھے؟ ایک تو ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، ان دونوں کا سفر اور دونوں کا رخ مختلف ہے. ایک سفر وہ ہے جو ہمارا جسم کا ہے، ایک سفر وہ ہے جو ہماری روح کا ہے. اگر ہم اپنے جسم کے سفر کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم یہاں آنے سے پہلے ہمارا جسم شکم مادر کے اندر ہے، شکم مادر میں پہنچنے سے پہلے ہمارا جسم نطفے کی شکل میں ہے، نطفہ بننے سے پہلے نطفہ خون کی شکل میں ہے، خون بننے سے پہلے ہمارا جسم کسی اناج یا کسی سبزی یا کسی پھل فروٹ کی شکل میں ہے، اور وہ سبزی اور پھل فروٹ بننے سے پہلے ہمارا جسم مٹی کی شکل کے اندر ہے. یہ ہمارا جسم کا سفر، کہ ہمارا جسم کہاں سے بنتا ہے؟ آج بھی آدم کی طرح مٹی سے بنتا ہے. آدم کی خلقت اور ہماری خلقت میں بس اتنا فرق ہے کہ آدم ڈائریکٹ مٹی سے خلق کیا گیا، اس کا جسم، اور ہمارا جسم بھی آج بھی مٹی ہی سے خلق ہوتا ہے، لیکن کچھ منازل طے کرنے کے بعد کہ جب مٹی شکل بدلتی ہے تو وہ اناج بن جاتی ہے، جب اناج کسی انسان کی غذا بن جائے تو وہ خون میں بدل جاتا ہے، وہی خون جب مختلف شکل اختیار کر لیتا ہے تو اسے نطفہ کہہ لیتا ہے، اور یہ شکم مادر کے اندر پہنچ جاتا ہے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس جسم کے اندر، جس کا سفر مٹی سے شروع ہو کر یہاں پہنچا ہے، ایک لاہوتی پرندے کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جس کا نام ہے روح. پھر جب ہم روح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ روح کسی عالم لاہوتی کسی پرندے کا نام ہے. یہ شکم مادر کے اندر، اس روح کے اندر، یہ روح اس جسم کے اندر، اس مٹی کے اندر، اسے مقید کرنے سے پہلے یہ کہاں تھا؟ یہ روح کہاں تھی؟ عالم زر کے اندر. عالم زر میں انسان ذرے کی شکل میں موجود ہے. قرآن اس کا قصہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہم نے پوچھا کہ ہم تمہارے رب نہیں ہے، تو قالو بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. عالم زر کا قصہ قرآن بیان کرتا ہے. تو ایک عالم یہ ہوا جس کا نام عالم زر ہے. اس عالم زر سے اور بھی آگے کی طرف چلے جائیں تو شاید کہہ سکتے اس کا نام عالم مثال ہے. ان سب کی وضاحت نہیں کر سکتا، وقت بھی نہیں ہے، شاید ضرورت بھی نہیں ہے. کچھ ایک عوالم بیان کرتا ہوں. عالم زر سے پہلے عالم مثل، عالم امثال. عالم امثال میں انسان کی روح خلق ہونے سے پہلے عالم خلق والامر، عالم خلق والامر سے پہلے کہ جہاں انسان کی روح خلق ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کی خلقت کا آغاز وہاں سے ہے. اس کے بعد جو مراحل شروع ہوتا ہے، جو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنے کے ارادہ رکھتا ہوں، ایک ہے عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم ماہوت. عالم جبروت کیا ہے اور عالم ماہوت کیا ہے؟ عالم جبروت جو عالم خلق اور امر کے ساتھ نزدیک ہے، یہ خدا کی صفات کا عالم ہے. پہلے میں عرض کر چکا ہوں یہ تقسیم ذہنی ہے، تقسیم فکری ہے. تقسیم اس عالم جبروت، اس سے پہلے عالم ماہوت. عالم ماہوت کیا ہے؟
عالم ماہوت وہ عالم ہے جو ذہن بیان کرتا ہے انسان کی عقل کہتی ہے کہ عالم ماہوت کے اندر خدا کی ذات ہے اور بس کوئی نہیں، ذات الہی کے علاوہ کوئی وہاں نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کا نام ہے عالم ماہوت۔ اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے وہ ہے عالم جبروت، اس عالم جبروت کے اندر خدا کی صفات ہے، صفات کے سوا کچھ نہیں۔ اور آپ اصول دین کے اندر ہر بچے کو یہی سکھاتے ہیں، ہم نے بھی یہی سیکھا ہے کہ خدا کی صفات خدا کی ذات سے الگ نہیں ہے، تو لہذا جو خصوصیت ذات کو حاصل ہے وہی خصوصیت صفات کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ دو عالم ہوا، ایک عالم ماہوت، ایک ہے عالم جبروت۔ عالم ماہوت کے اندر ذات الہی ہے اور بس، اور دوسرا عالم جبروت ہے جہاں صفات خدا ہے اور بس، لیکن اپنے عروج پر ہے، اپنی معراج پر ہے۔ پھر عالم جبروت کے بعد عالم خلق والامر، جب خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی صفات کو ظاہر کروں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کو جب ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مخلوقات کو خلق فرماتا ہے۔ تو جو اولین مخلوقات ہے جس کے اندر آپ سنتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، یا کچھ احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے روح کو خلق فرمایا، یا کچھ احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا، عقل وہ ہے جو مادہ سے خالی ہے، روح تنہا وہ ہے جو مادہ سے خالی ہے، نور وہ ہے جو مادہ سے خالی ہے، اس کے اندر مادہ نہیں ہے۔ یہ روح جو ہے، عقل جو ہے، روح اور نور، یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کی صفات کے نزدیک ہیں۔ عالم ماہوت کے بعد، عالم جبروت کے بعد، صفات الہی کے بعد، جب صفات الہی کہیں ظہور پیدا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کے حامل کچھ مخلوقات کو خلق فرمائے، اور اپنے قدرت کو، اپنی حکمت کو ظاہر کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو خلق کر لیا، جس کے اندر سب سے پہلے نور ہے، روح ہے، عقل ہے، یہ عالم خالق والامر ہے۔ بہت شاید ہو سا مشکل ہوگا، ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ تو تھوڑا سا مثال کے ذریعے تھوڑی سی وضاحت کروں، شاید یہ خوش ہو گیا۔ ذات الہی تک کسی مخلوقات، ذات الہی عالم ماہوت تک انسان کی رسائی نہیں ہے، کوئی کسی مخلوقات کی رسائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے تو بہت سے دلائل انسان کے سامنے ہیں۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، اتنے گھنٹے غائب ہونے کے بعد پھر اسی ٹائم پر جو پہلے غروب طلوع ہوا تھا اسی ٹائم پر طلوع ہوتا ہے، تو یقین حاصل ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے سورج کو واپس پلٹا دی۔ اسی طریقے سے درخت جو ہے خشک ہو جاتا ہے، آثار حیات اس کے اندر نہیں رہتا، اتنے مہینے آثار حیات سلب ہو جانے کے بعد، چند ماہ کے بعد جب اس درخت کو دوبارہ حیات مل جاتی ہے تو انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو پردے غیب میں جس کو دوبارہ اس نے حیات دے دی۔ زمین غیر آباد ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، کئی مہینے کے بعد دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام دنیا کے اندر جو آثار ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے، وہ اپنے وجود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ دعائے آفات کے اندر خدا یا تبدل و تغیرات کے ذریعے تو ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تاکہ کوئی بھی انسان تجھ سے غافل نہ رہے۔ کبھی نعمت دیتا ہے تاکہ نعمت دینے والے کے بارے میں انسان سوچے، کبھی نعمت کو واپس لیتا ہے تاکہ سوچے کہ کس نے نعمت کو مجھ سے واپس لیا۔ کبھی انسان کو بیمار کرتا ہے تاکہ پہچانے کہ بیماری کہاں سے آ گئی، اور کبھی بیماری کو شفا میں تبدیل کرتا ہے وہ سوچنے لگے کیا یہ شفا کہاں سے آئی۔ کبھی موسم میں خزاں ہے، کبھی موسم میں بہار ہے، مختلف تغیرات اور تبدلات۔ امام حسین فرماتا ہے کہ خدایا ان زمانے کے تغیرات اور تبدلات کے ذریعے تو انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تاکہ کسی نہ کسی حالت کے اندر بھی خدا سے انسان غافل نہ رہے، خدا کے وجود کو لمس کرے، خدا کے وجود کا احساس کرے کہ کوئی ذات ہے۔ اب وہ ذات کیسی ہے، کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں انسان؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو عالم ماہود ہے، جو ہوا ہے، ہماری گفتگو کے اندر ہے قل ہوا کے اوپر ہے، وہ جو ہوا ہے ایک تو عام مثالیں ہیں کہ اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ ہے. پھر کہتا ہے کہ نہیں سمجھے کہ تو وہ خدا کو سمجھ چکا ہے بلکہ وہ ہوا ہے، وہ تمہارے ذہن سے بلند ہے، وہ تمہارے ذہن کے اندر نہیں آ سکتا ہے، وہ ہوا ہے، یعنی وہ ہے. یہ عالم معبود کے اندر انسان کی گزر اس وجہ سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جیسا ہے وہ انسان سمجھنے سے اس لیے قاصر سامنے لگا، اس وجہ سے بھی قاصر ہے کہ انسان کا ذہن اور انسان کی عقل محدود ہے. جس ذات کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ لامحدود ہے، تو محدود کے اندر لامحدود چیز نہیں آ سکتی. انسان کا ذہن عقل محدود، اور جس خدا کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہے لامحدود، تو محدود کے اندر لامحدود نہیں آ سکتا. یہ پہلی بات. دوسری بات، خدا کا وجود ہے واجب الوجود، ہمارا وجود ہے ممکن الوجود. وجود تو اس کو بھی حاصل ہے، ہمیں بھی حاصل ہے، لیکن ہمارا وجود ممکن الوجود، اس کا وجود واجب الوجود. ممکن الوجود واجب الوجود کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ ازلی ہے، ہم ازلی نہیں ہیں، ہم بعد میں خلق ہوئے ہیں. وہ قدیم ہے، ہم حادث ہیں. جو حادث ہے وہ قدیم کی حقیقت کو نہیں جان سکتا. وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، انسان کو کہیں نہ کہیں جا کے فنا بھی ہے، اس کے لیے موت بھی ہے، فنا بھی ہے. تو فانی باقی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. یا جلدی میں اور ایک دلیل، انسان کی عقل فقط کسی چیز کو ضد کے ذریعے پہچاننے کی عادت رکھتی ہے. یعنی انسان کی عقل نور کو پہچانتی تو ہے لیکن ظلمت کی وجہ سے ہے. جب تاریکی اس کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ ظلمت کو سمجھ لیتا ہے. بیماری اس کے سامنے آتی ہے تو صحت کسے کہتا ہے اس کی سمجھ میں آتی ہے. جب تک ضد نہ ہو کسی چیز کو عقل سمجھنے سے قاصر ہے. ضد کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنے کی انسان کی عقل کوشش کرتی ہے، اور خدا کو سمجھنا، اس کی ذات کو سمجھنا اس لیے بھی ناممکن ہے چونکہ خدا کے مد مقابل ہے ہی نہیں. جب مد مقابل نہیں ہے تو نہیں پہچان سکتے. یا اور ایک مثال دیتا ہوں، خدا کی ذات جیسی ہے وہ سمجھنے سے انسان اس لیے قاصر ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات مضروب ہے، ظرف کے اندر ہے، خدا ظرف ہے، یعنی وہ تمام مخلوق ہے، وہ خالق ہے. اور جو چیز ظرف کے اندر موجود ہے کہ اس کا آغاز ظرف کے اندر ہوا ہے، اس کی زندگی ظرف کے اندر ہے اور اس کی موت بھی اسی کے اندر موجود ہے، وہ ظرف کی باہر کی تمام حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. چلے اور ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک جو یہ زیادہ شاید آپ کے لیے بہتر ہو. کہتے ایک مچھلی کو کہیں سے پتا چلا کہ دنیا کے اندر کوئی نعمت ہے، اس نعمت کا نام ہے پانی. پتا چلا کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے اوپر درخت کی حیات کا دار و مدار ہے، انسان کی حیات کا دار و مدار ہے، زمین کی حیات کا دار و مدار ہے. تو اسے جب پتا چلا کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر بہت سی چیز ان کی حیات کا دار و مدار ہے، تو خدا سے مناجات کر دے کہ خدایا تیرے اس عظیم نعمت جس کا نام پانی ہے تو مجھے دکھاتا کیوں نہیں ہے. چونکہ مچھلی جو ہے پانی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتی ہے، اس نے آنکھ کھولی ہے پانی کے اندر، اس کا بچپنا گزرا ہے پانی کے اندر، اس کی جوانی گزری ہے پانی کے اندر. لہذا وہ یہ خیال کرتی ہے، خدا سے مناجات کرتی ہے کہ خدایا کہ دنیا کے اندر وہ عظیم نعمت جس کا نام پانی ہے تو مجھے کیوں نہیں دکھاتا. پھر خدا سے مناجات بھی کرتی ہے اور تلاش پانی میں نکل بھی جاتی ہے. کسی دن ایسا ہوا طوفان کی وجہ سے یا کسی میں جال کے اندر پھنس جانے کی وجہ سے وہ پانی سے باہر آ گئی، اچانک اس کا سانس بند ہو گیا، وہ تڑپنے لگی اور اس نے ساتھ موجود سے پوچھا کہ میرے سانس کیوں بند ہو رہی ہے، یہ مجھے اذیت کیوں ہو رہی ہے، یہ تکلیف مجھے کیوں ہو رہی ہے، اور پہلے یہ تکلیف کیوں نہیں تھی. تو دوسرے مخلوق نے اس کو سمجھا دیا، پہلے تو پانی کے اندر موجود تھی اور ابھی پانی سے تم باہر ساحل کے اوپر آئی ہے، پانی سے تم باہر نکل آئی ہے، لہذا جو کیفیت تمہارے اوپر طاری ہو رہی ہے وہ ساحل کی وجہ سے، پانی سے جدا ہونے کی وجہ سے. جب ساحل سے آشنا ہوا، جب ساحل کے بارے میں پتا چلا، تب اسے معلوم ہوا جس پانی کو میں تلاش کر رہا تھا، کر رہی تھی، وہ پانی تو وہی ہے جس کے اندر میری حیات چل رہی. کہ جس مچھلی نے ساحل کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے خشکی کو نہیں دیکھی ہے، وہ ساحل کی حقیقت تو سمجھنا تو دور کی بات، خود پانی کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتی. جس طریقے سے یہ مچھلی پانی کے اندر پوری زندگی گزارنے کے باوجود وہ پانی کی حقیقت کو سمجھنے سے اس لیے قاصر ہے چونکہ وہ ساحل کو نہیں جانتی، اسی طریقے سے انسان جب تک وہ مخلوق ہے، دائرہ مخلوقیت کے اندر بیٹھ کر خدا کی ذات کو نہیں پہچان سکتا. اس کی عقل کی محدودیت کے اندر وہ ذات جو ہوا ہے، جو انسان کے ذہن سے بہت بلند ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر اس خدا کو نہیں لا سکتا ہے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہے عالم ماہو. قل ہوا، اے رسول آپ کہہ دیجئے ہوا وہ. خدایا یہ نئی لوگ نہیں سمجھیں گے کہ وہ کون ہے، اس کی وضاحت کہ وہ اللہ ہے، پھر اسی کی وضاحت وہ احد ہے، پھر اسی کی وضاحت وہ سمت اور بے نیاز ہے، پھر اسی کی وضاحت ہے. لیکن یہ تمام وضاحتوں کے باوجود انسان اس کی ذات کو نہیں پہچان سکتے چونکہ وہ ہوا ہے، وہ انسان کے ذہن سے بہت بلند. تو خلاصہ کلام ابھی آپ کے سامنے جو عوالم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ عوالم یہ ہوا کہ ایک عالم ماہوت ہے جو انسان کے ذہن سے بلند ہے، ایک عالم جبروت ہے، وہاں خدا کی صفات ہے اپنی عروج کے اوپر اور کوئی نہیں ہے، یہ بھی انسان نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ خدا کی ذات کی جو خصوصیت ہے اس کی صفات کو بھی وہی خصوصیت ہے. یعنی جب انسان خدا کی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیوں قاصر ہے؟ سمجھ کر دیا، آپ سے سنتے ہیں کہ یہ دنیا حرکت میں ہے، پھر ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ یہ زمین کی حرکت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہی ملے گا، چونکہ مسلسل حرکت میں ہے. کہ جب کوئی چیز تسلسل کے ساتھ حرکت میں رہے تو اس کی حرکت سکون محسوس ہو جاتی. جس طریقے سے زمین مسلسل حرکت میں ہے اور مسلسل حرکت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے کہ زمین حرکت میں نہیں ہے، سکون میں ہے، بالکل اسی طریقے سے کائنات کے ہر شکل کے اندر خدا ہی موجود ہے، خدا کا جلوہ موجود ہے، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا نے ضرور سہائی ہے. جس طریقے سے زمین کے حسرت کا حرکت کثرت کی وجہ سے نظر سے غائب ہے، اسی طریقے سے خدا کا وجود زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے انسان کی نظر سے غائب ہے. دعا کا یہ جملہ بھی ہے، خدایا تو اتنا ظاہر ہے کہ زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے نظر سے غائب ہو گئے. خدایا تو اتنا قریب ہے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے انسان کی نظروں سے غائب ہو گیا. انسان سے زیادہ قریب ہے اس لیے نظروں میں نہیں آتا، اور زیادہ روشن ہے اسی وجہ سے اس کی ذات تک، یعنی انسان کی نظر کے اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ جو ذات الہی تک پہنچ سکے. بالکل اسی طریقے سے کہ سامنے سورج ہے، ہماری آنکھ کے اندر وہ طاقت موجود نہیں کہ ساری روشنی کو پار کر کے خود سورج کو دیکھ سکے. آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی، ہم اس کو نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس سورج سے بھی زیادہ واضح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس سورج سے بھی زیادہ واضح ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس سے بھی زیادہ واضح ہیں. ہمارے ایک بزرگ کا قصہ بار بار سناتا رہتا ہوں، جو ممبر سے سنایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے دین غائب ہو جائے تو کتنا تلاش کرو گے. کوئی کھڑے ہو کے کہتے تھے ایسا تلاش کروں گا جس طریقے سے میری گاڑی اگر غائب ہو گئی تو میں تلاش کرتا ہوں. کسی نے کہا اس طریقے سے تلاش کروں گا جیسا باپ اگر غائب ہو جائے، بیٹا غائب ہو جائے. ہر ایک دین سے اپنی وابستگی کو ظاہر کرتے تھے کہ میں باپ کے برابر اہمیت دوں گا، بیٹے کے برابر اہمیت دوں گا، سواری کے برابر اہمیت دوں گا. تو وہ بزرگ ممبر سے فرمایا کرتے تھے باپ کے برابر، بیٹے کے برابر دین کو اہمیت دینا تو دور کی بات، ایک سوئی کے برابر دین کو بھی اہمیت دے دے، دین تمہارے ہاتھ سے نکل ہی نہیں سکتا ہے، وہ نور کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اس کے اندر اتنی نورانیت ہے، اس کے اندر اتنی کشش ہے. جب اس کشش کا جب انسان احساس کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قریب ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ نزدیک ہونے کے علاوہ کوئی چیز اس کی نظروں کے سامنے رہے گا نہیں. اتنی بڑی اہمیت دینے کی بات، چھوٹی سی اہمیت بھی اگر دین کو دے دیا جائے، دین تمہارے ہاتھ سے کبھی نہیں جا سکتا ہے. تو عالم ماحول جو انسان کے ذہن سے بلند ہے وہاں کسی کی رسائی اس لیے بھی ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخلوق بنایا ہے، وہ خالق ہم مظروف کے اندر ہے، وہ انسان جو مظروف کے اندر ہے وہ ضرب کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. تو دوسرا کیا ہے؟ عالم جبروت، خدا کی صفات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طریقے سے لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے. جس طریقے سے ذات الہی کے اندر کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے. جس طریقے سے ذات قدیم ہے اور ازلی ہے، اس کی صفات بھی اسی طریقے سے ازلی اور قدیم ہے. یہ مشکل والا مرحلہ آ گیا، اب میں تھوڑا سا آسان کی طرف آ جاتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عالم جبروت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کو دنیا کے اندر ظاہر کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو خلق فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو خلق فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو خلق فرمایا. یہ مختلف احادیث کا سامنے بیان کرتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، میرا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نور کو خلق. ان کے اندر منازل ہے لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ عالم ذات جس کا نام عالم ماحود ہے، صفات الہی کے بعد جس کا نام عالم جبروت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ مخلوقات کو خلق کرنا شروع کر دیا. جب وہ مخلوقات خلق ہو جانے کے بعد وہ مخلوقات کے ذریعے اپنی طاقت کو ظاہر فرما دیا. دیکھو جس انسان کو میں طاقت دیتا ہوں وہ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر خالق کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ انسان کے پاس اتنا علم ہے تو پھر اندازہ کرو اس کو علم دینے والے کے پاس کتنا علم ہوگا. انسان کی عقل اور انسان کے پاس جو طاقت ہے وہ بھی بہت زیادہ عظیم ہے. اس دانشمند کا قول بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میرا خالق میرے ذہن اور عقل میں آ ہی نہیں سکتا ہے اور آنا بھی نہیں چاہیے. میرا خالق اور رازق میرے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے، اس کی ذات میرے ذہن میں نہیں آ سکتی، وہ نہیں بھی آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز میرے ذہن کے اندر آتی ہے میں اس کو بنا بھی سکتا ہوں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خلق نہیں کیا، جو چیز وہ سمجھ لیتا ہے اس کو خلق بھی کر سکتا ہے، جس چیز کو وہ سمجھ لیتا ہے اس کا توڑ بھی نکال سکتا ہے. یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ذہن کے اندر آ ہی نہیں سکتا، چونکہ جو خدا میرے ذہن میں آ سکتا ہے اس خدا کو میں بنا بھی سکتا ہوں. چونکہ میں خدا کو بنا نہیں سکتا ہے، یہی دلیل ہے کہ وہ میرے ذہن کے اندر جو ذات ہے وہ نہیں آ سکتی. اس کے بعد جب عالم خالق الامر کے اندر اس مادہ کے ساتھ جس کا نام جو جسم کا سفر میں آپ کے سامنے بیان کیا، اس روح کو ملکوتی روح کو جب اس کے اندر ڈال دیا گیا تو کیا آواز دی خدا نے؟ فیضا نفخت فیہ من روحی من بازیہ. جب میں اپنی روح اور اپنی صفات کا ایک حصہ جب اس پیکر مٹی کے پیکر کے اندر ڈال دوں گا تو ملائکہ کو حکم ہوا فقعوا لہ ساجدین، تم فوراً سجدہ کر دیں. یہ پیکر ہے، آدم کا پیکر مٹی سے ڈائریکٹ خلق ہوا، ہمارا پیکر مختلف مناحل سے گزر کے شکاہ مادر کے اندر آیا. تو اب سجدہ کس کے لیے ہے؟ فیضا نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح کا اپنی صفات کا ایک حصہ اس جسم کے اندر ڈال دوں گا تو فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی روح داخل ہو جائے تو تمہیں سجدہ کرنا ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اگر سجدہ ہوا بھی ہے تو خدا کی صفات کے سامنے سجدہ ہے، پیکر کے لیے سجدہ نہیں ہوا. یہ روح الہی کیا ہے جس کو خدا نے کہا میری روح ہے؟ میری روح ہے کا مطلب نہیں کہ اپنی روح سے کچھ کاٹ کے دے دیا ہے، یہ شرافت کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے. جس طریقے سے پورا 12 مہینہ اللہ کا مہینہ ہے لیکن خدا کو اس مہینے سے محبت ہے تو کہا یہ میرا مہینہ ہے. گھر کے اندر سارے بچے الحمدللہ آپ کے ہیں، آپ ان کے والد ہیں، لیکن ایک بچے سے کہتے ہیں کہ یہ تو میرا بیٹا ہے. بیٹے دوسرے بھی ہیں لیکن جس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. بالکل اسی طریقے سے 12 مہینے اللہ کے ہیں لیکن اللہ اس مہینے کو زیادہ چاہتا، فرمایا یہ مہینہ میرا ہے. دنیا کا ہر مکان اور ہر جگہ خدا کی ہے لیکن خانہ کعبہ کو خدا خاص اہمیت دیتا ہے، یہ میرا گھر. ہمارے تمام اعضاء و جوارح خدا ہی کا ہے، خدا کا عطا کردہ ہے لیکن چونکہ روح خدا کی نظر میں زیادہ ہے لکھا ہے جب میں اپنی روح کا حصہ ڈال دوں گا روح کا اپنی طرف نسبت دیتا ہے. یہ خدا اپنی روح کا کوئی حصہ نکال کے نہیں ڈال رہا اس کے اندر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو اہمیت دیتا ہے کہ تمہاری آہنگ کی اہمیت نہیں ہے بلکہ جس آہنگ کے ذریعے جو روح دیکھتی ہے وہ میرا ہے، وہ میرے تر نسبت ہے. انسان سنتا کان سے ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ کان بھی میں دوں گا، لیکن کان سے زیادہ مجھے زیادہ جو میرے پاس نزدیک ہے وہ روح ہے، لہذا من روحی میں اپنی صفات کا ایک حصہ اس کے اندر ڈال دوں گا. تو فقاؤ لہو ساجدین، میں اپنی صفات کا حصہ، کیا مطلب؟ کہ میں قادر ہوں، میرے پاس قدرت ہے، اس کو بھی ایک قدرت کا حصہ دوں گا، انسان بھی کچھ کر سکے گا. میں عالم ہوں، میں علم کا حصہ اس کے اندر ڈال دوں گا. خدا اپنی صفات کا مظہر اور اس کا ایک حصہ جب اسپیکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جس کو من روحی کہہ کر قرآن بیان کرتا ہے، تو اس روح کو جو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے، شکم مادر کے اندر اس جسم سے منسلک ہو جاتی ہے. اس کے بعد انسان اس دنیا کے اندر جب تشریف لاتا ہے تو ایک روح کا مالک ہے اور دوسرا جسم کا مالک ہے. پھر روح کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے، جسم کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے. چونکہ میرا جسم مٹی سے خلق ہوا ہے، لہذا میرا جسم جو چیز چاہے گا اس کا تعلق مٹی سے اور پستی سے. میرا جسم چاہے گا آرام کرے، میرا جسم چاہے کہ بہترین کھانا کھائے، بہترین نعمتوں سے استفادہ کرے. جسم کسی چیز کا تقاضا کرے گا، لیکن اس کی خواہشات وہی مٹی کی طرف پست ہوگی. لیکن اسی کے درمیان میری ایک روح کسی چیز کا تقاضا کرے گی، چونکہ وہ آسمان سے آئی ہے، تو کچھ ضروریات میری جسم کی ہے اور کچھ ضرورات میری روح کی ہے. لیکن جو میرے جسم کی جو ضرورت ہے، وہ چونکہ زمین سے میرا جسم خلق ہوا ہے، اس کی ضرورت بھی زمین پر ہی ہے. کہ میرے جسم کو شوگر کی ضرورت ہے، شوگر لینے کے لیے آسمان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین ہی کے اوپر، چونکہ میرا جسم مٹی سے خلق ہوا ہے، تو شوگر لینے کے لیے آسمان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین پر ہی اسے شوگر مل جائے گا. میرے جسم کو نمکیات کی ضرورت ہے، میرے جسم کو مختلف قسم کی غذا کی ضرورت ہے. یہ جو میرے جسم کی جو غذا ہیں، چونکہ میرا جسم زمین سے خلق ہوا ہے، لہذا اس کی قوت حیات، اس کو باقی رہنے والی چیزیں بھی زمین ہی کے اوپر ہیں. لیکن میرا جو جسم کا جو دوسرا حصہ، جو اہم حصہ، اس اہم ہونے کے دلیل جس کو اللہ نے کہا جو میری روح ہے، چونکہ وہ زمین کی نہیں ہے، وہ آسمانی ہے، وہ لاہوتی ہے، وہ عالم خالق اور امر سے، عالم جبروت سے اس کا تعلق ہے، لہذا انسان کی روح جس چیز کا تقاضا کرے گی، وہ انسان کے جسم کے تقاضے سے مختلف. لہذا میرے جسم کی ضرورت کی چیزیں زمین پر موجود ہے، یہی مل جائے گی، لیکن میں اپنی روح کی غذا کو زمین کے اوپر تلاش نہیں کر سکتا. میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی روح کی غذا، جہاں سے اس روح کو لایا گیا ہے اور جہاں اس روح کو پلٹ کے جانا ہے، وہاں سے غذا حاصل کیا جائے. اور اس روح کی غذا، جس روح کو باقی رکھنے کے لیے جس غذا کی ضرورت ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام روزہ ہے، اسی کا نام نماز ہے. یہ ہماری روح کی تقویت کے لیے ضروری ہے، روح کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، تاکہ انسان کی روح قوی رہے. بہت سے مقامات پر انسان کو خداوند تبارک و تعالی مختلف مواقع پر انسان کو سمجھا بھی دیتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی پروگرام ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، تو انسان کھلاتا ہے، اور جس دن خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ کھلاتا جاتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے خوشی کی وجہ سے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب پہلے خود کھاتا تھا تو تمہارا جسم خوش ہو رہا تھا، اور آج جو تم کھلا رہا ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، تو تمہارا جسم سے زیادہ تمہاری روح خوش ہے. جب تمہاری روح خوش ہو جاتی ہے تو جسم کی خواہشات پیچھے کی طرف چل جاتی ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو انسان اچھی اچھی نعمتیں بھی نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو انسان کی روح مجروح ہوتی ہے. جب انسان کی روح مجروح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا جسم بھی جو لذت کا احساس کر رہا تھا، وہ انسان کی روح کی مدد سے کر رہا تھا. آج چونکہ روح مریض ہو گئی ہے، جسم روح داغدار ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے اس چیز کی بھی لذت نہیں آتی. وہ اپنے وجود کو ظاہر، روح مختلف مقامات پر اپنی روح کو ظاہر کرتی ہے. تو وہاں اسی چیز کو تو بیان کرتے ہیں، کیا اے انسان، کھانے میں وہ لذت کہاں ہے جو کھلانے کے اندر موجود ہے؟ نعمت میں وہ لذت کہاں ہے جو ترک نعمت میں جو لذت ہے؟ کامیابی کے اندر وہ لذت کہاں ہے جو خدا کے خاطر شکست کھانے میں بھی مدد ہے؟ تو قصہ شاید آپ کو ایک دفعہ سنا دیا تھا، ایک پہلوان ہے، مختلف لوگوں کو شکست دیتا ہے، مختلف پہلوانوں کو شکست دیتا ہے. ایک شہر کے اندر پہنچا، کوئی خاتون کسی سے دعا کے لیے کہہ رہی تھی. اس نے پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا کل کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ ہونے والا ہے، یہ دعا کرو کہ میرا بیٹا جیت جائے. میں غریب خاتون ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرا یہی بیٹا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہی پہلوان ہے جس کے ساتھ ان کے بیٹے کا مقابلہ ہونے والا تھا. اس خاتون کی مظلومیت, ان کی غربت کو دیکھ کے اس نے یہ طے کر لیا کہ اس خاتون کو خوش کرنے کی خاطر, باقی ہر جگہ پہلوانوں کو میں نے شکست دی ہے, اس دفعہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے شکست کھاؤں تاکہ یہ خاتون خوش ہو جائے. صبح جب مقابلے کے لائے تو پتہ چلے تو وہ چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں, پھر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ اس کے سامنے شکست کھاؤ گے تو تم بہت بدنام ہو جائے گا, یہ ہے وہ. ایک بار کچھ مقابلہ کرنے کے بعد اس خاتون کے چہرے کو ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو اندن زمین کے اوپر گرا دیا تاکہ اس کی ماں وہ خاتون خوش ہو جائے. یہ شخص کہتا ہے جیسا ہی میں نے اپنے آپ کو زمین کے اوپر گرا دیا میں نے ایک ایسی لذت کا احساس کیا کہ جو دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کو گرانے کے بعد اس لذت کا احساس نہیں کیا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغمبر کی حدیث بھی ہے, اس لیے کہ دوسرے مقامات کے اوپر میں نے جہاد اصغر کا مقابلہ کر کے بڑے دشمن کو میں سمجھ رہا تھا گرا رہا تھا, آج جب اس کی خاطر میں نے اپنے آپ کو شکست دیا تو پتہ چلا کہ ظاہری طور پر تو میں نے شکست کھائی لیکن نفس امارہ کو میں نے شکست دے دی. نفس امارہ کہہ رہا تھا, انسان کو کہہ رہا تھا کہ تم شکست نہ ہو بدنام ہو جائے گا, لیکن میں اس کی بات نہیں مانی, میں نے روح کی آواز کو مانی, کہا کہ تم اپنی خوشی کو اس خاتون کی خوشی کے اوپر قربان کر دو. اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے آج پتہ چل گیا کہ وہ کامیابی جو ظاہری دنیا کے اندر وہ کامیابی ہے, وہ کامیابی کے مقابلے میں وہ کامیابی جو انسان کو نفس امارے کے مقابلے میں خدا کی خاطر کسی مخلوق خدا کو راضی کرنے کی خاطر جو انسان حاصل کر لیتا ہے اس کی لذت اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو جو روحی جو خوشی ہے انسان کو جو حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنی قوت اور مظہر کو دکھاتی رہتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجھے احساس ہے کہ آج کا درس تھوڑا سا مشکل ہو گیا, کل سے انشاءاللہ اس کو بالکل آسان کر دوں گا, چونکہ آج پہلا درس تھا اس وجہ سے توحید کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. اور مولا کائنات نے کتنا اچھا پیارا جملہ, ہر جملہ پیارا ہوتا ہے لیکن آج کے موضوع کے حوالے سے یہ پیارا جملہ میرے ذہن کے اندر موجود ہے. خدایا تیرا وجود وہ ہے, خدایا تیرا وجود وہ ہے کہ جس کی بصیرت نے, یعنی دل کی گہرائی اور دل کی بصیرت, دل کی آنکھ جسے کہتے ہیں, خدایا جس کی بصیرت نے تجھے نہیں دیکھا ہو اس نے بھی تیرا انکار نہیں کیا, اور جس نے تیرا اقرار کیا ہے, تیرے وجود کا اقرار کیا ہے, اس کی آنکھ نے نہیں دیکھی ہے اس کے باوجود بھی اس نے اقرار کیا. جس نے اقرار کیا ہے اس نے آنکھ سے بھی نہیں دیکھا پھر بھی اقرار کیا ہے, اور جس نے انکار کیا ہے اس کا دل نے نہ دیکھنے کے باوجود بھی تیرے وجود سے انکار نہیں کیا ہے کسی. تو اللہ تبارک و تعالی جس روح کو اللہ تبارک و تعالی انسان کو دے دیا ہے, یہ روح کیوں دی ہے, یہ اہم سوال ہے جو اصل موضوع کی طرف انسان کو لے آتا ہے. یہ روح جو اللہ تبارک و تعالی کے عالم ماہوت کے بعد, عالم جبروت کے بعد, جو سب سے پہلے اللہ نے جو روح خلق فرمائی ہے, عقل اللہ نے خلق فرمائی ہے, نور جو اللہ نے خلق فرمایا, اس روح کے تقاضے کیا ہیں, یہ روح ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے, اس روح کو وہاں سے رابطے میں رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ہم خود تو کچھ نہیں بیان کر سکتے, ہمیں ان دعاؤں سے اس بارے میں مدد لینی ہوگی جن ہستیوں نے ان تمام عوالم کو ہمیں بیان کیا ہے. اگر وہ لوگ بیان نہ کرتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ آدم کی خلقت کس طرح ہوئی, اگر وہ بیان نہ کرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابراہیم و موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اگر وہ بیان نہ کرتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ عالم زر کیا ہے, اگر ہمیں وہ بیان نہ کرتے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ عالم برزخ کیا ہے, عالم ملکوت کیا ہے, عالم آخرت کیا ہے, کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. وہی لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. تو مختلف دعاؤں سے یہ بیان کیا جائے گا کہ اس روح کو کیوں اس جسم کے اندر مقید کیا گیا, اس کو اس قفس کے اندر ڈالنے کا مقصد کیا ہے, اور اس کو قوی رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. یہ ہمارے انشاءاللہ آنے والے دروس کا موضوع رہے گا. تو چونکہ عالم جبروت سے انسان کی روح کا تعلق, اسی وجہ سے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمارا جسم چونکہ مٹی کا تھا وہ مٹی کے اندر دفن ہوتا ہے, ہماری روح ملکوتی پرندہ اس وجہ سے پرواز کر کے ملکوت کی طرف چل جاتی, جو ہمارے سامنے ہے. روح قبر کے اندر نہیں جاتی, روح ملکوت کی طرف, بلندی کی طرف چلا جاتی, اور ہمارا جسم بستی کی طرف, زمین کی طرف چلا جاتا ہے, وہ خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب آ جائیں دو تین جملہ اور آپ کے سامنے, اور آج کے حد تک آج کے درس جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہماری روح کو بھی کچھ غذا کی ضرورت ہے، ہماری روح کو باقی رکھنے کے لیے اس جسم کے اندر کیوں ڈالا گیا؟ بس دو منٹ، پانچ منٹ اور آپ کے زمانہ تمام. اس روح کو اس قفس کے اندر اس لیے ڈالا گیا، اس کو چند مدت کے لیے اس لیے اس کے اندر ڈال دیا گیا تاکہ اس کے بعد جو عالم آنے والا ہے وہ عالم اس سے بھی بڑا پائیدار ہے، وہاں کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، وہاں کے باغات اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہاں کی حیات اس سے بھی زیادہ بہترین حیات ہے. اس روح کو اس جسم کے اندر ڈال دیا گیا ہے تاکہ اسے کمال دے دیا جائے، جنت کے اندر رہنے کے آداب اسے سکھایا جائے. مومن کی علامت کیا ہے؟ جب بھی ملے سلام کرے، جب بھی ملے دعائے خیر کرے، ایک دوسرے کی تعریف کرے، عیبوں کو چھپاتے رہے، ایسا لگے جیسا دوسرے کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے. یہ کیوں؟ یہ جنت کی صفت. اس کو تیار کرنا ہے دنیا کے اندر سے کہ بھائی تمہاری روح اس کے اندر اس لیے ڈال دیا گیا ہے تاکہ تمہیں سلام کرنے کی عادت ہو، جب جنت میں جائے تو وہاں تو سلامن سلاما. اس روح کو اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے پہ احترام کرے، ایک دوسرے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جنت کے اندر تو ہر انسان ایک دوسرے کی تعریف کر رہا ہوگا، مذمت نہیں کر رہا ہوگا. اس روح کو اس جسم کے اندر اس لیے مقید کیا گیا ہے تاکہ انسان کی روح اس بات کو راسخ کرے اپنے اندر کہ دنیا کی ختم ہونے والی حیات زندگی اتنی پیاری ہے تو قیامت کی زندگی کتنی زیادہ پیاری ہوگی، اس کے لیے تیار ہوں. دنیا کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں موت ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں فقط زبان بولتی ہے؟ زندگی وہ ہے جہاں انسان کے اعضا و جوارح بولنا شروع کرے، انسان کی کا جلد اور کھال بھی انسان کے حمایت میں خلاف میں گواہی دینا شروع کرے، قرآن بھی گواہی دے، مسجد بھی گواہی دے، زمانہ بھی گواہی دے، وہ حیات. اور معصومین نے انہیں مطالب کو بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نعمتیں اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان تیاری کرے اس نعمت کے لیے کہ خدایا دنیا کی ختم ہونے والی میں دنیا نعمتوں میں اتنی لذت ہے تو تمہاری جنت کی نعمتوں میں کتنی لذت ہوگی. تشویق کے لیے، دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمت کی طرف تشویق کرنے کے لیے کہ خدایا دنیا کی ختم ہونے والی حیات ہمارے لیے اتنی پیاری ہے تو خدایا جنت کی ابدی حیات میرے لیے کتنی پیاری ہوگی، اس کے لیے تیاری کرنا. اسی طریقے سے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سختیاں بھی رکھ دی ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ دنیا کی ختم ہونے والی سختی میں اتنی اذیت ہے تو قیامت کے ہمیشہ کی سختی میں کتنی عذاب، تاکہ جہنم سے دور آتا ہے، جہنم سے انسان دور ہو سکے. یہ دنیا نمونہ ہے، مثل ہے قیامت، کہ جو چیز یہاں ہے وہی چیزیں وہاں پہ ہوگی. جو انسان اپنے اندر راسخ کر لیتے ہیں وہی ظاہر کریں گے. بیت اللہ دستغیر کوئی جملہ تو شاید آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جو شخص وہ عادت ڈالتا ہے کہ ہر ایک کو سلام کرے سلام کرے سلام کرے تو سلام کرنا اس کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے، لہٰذا ملک الموت سامنے آتا ہے تو بے اختیار اپنی عادت کے مطابق وہ سلام کرتا ہے. قبر کے اندر ملائکہ اس سے سوال جواب کے لیے نکیر و منکر آتا ہے تو جس کی عادت ہے وہ سلام کرتا ہے. پھر روایت صریح کے مطابق یا علی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے، ملائکہ کائنات جب اس کے سلام آتے عادت کے مطابق اسے سلام کرتا ہے. لیکن خدا نہ کرے انسان ہر مقام کے اوپر گالی دیتا ہے، غلط الفاظ سے عمل کرتا ہے، تو جس وقت انسان مرتے وقت جو مشکلات اور پریشانی کے اندر جہاں انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اس کی عادت، جس کو روح کو جس چیز کی اس نے عادت ڈالی ہے اس کے مطابق سامنے فرشتہ آتا ہے، قبض روح کرنا چاہتا ہے، بے اختیار منہ سے گالی نکلتا ہے. نکیر منکر جب سامنے آتا ہے بے اختیار اس کے زبان سے نازبا الفاظ نکل آتے ہیں. لہذا اس روح کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ تربیت اور تزکیہ کا مہینہ ہے. چھٹی میں ہمیشہ پڑھنا کہ اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ خدا کی نعمتوں کا شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے. چند گھنٹے تو پیاسا رہتا ہے، جب پانی ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی خدا کی کتنی بڑی ہے. چند گھنٹے آپ بھوکا رہتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، انسان کو سکون ملتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 11 مہینے کے اندر کیا کیا نعمتیں دی تھی جو میں اندازہ نہیں کر سکتا. اور حدیث کے اندر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے روزہ واجب کیا ہے تاکہ غریبوں کی بھوک اور پیاس کو تو یاد کر سکے، کہ جب آپ کے گھر میں ہے اس کے باوجود بھی آپ کو یہ تکلیف ہوئی، جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے. پھر ایک روایت کے اندر، سب کا مطلب ایک ہی ہے، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے روزہ واجب کیا ہے تاکہ قیامت کی بھوک اور پیاس
کو یاد کیا جائے. قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنے کے اللہ نے ماہ عمر کے رمضان کے روزے کو واجب کیا. ایک حدیث اور آپ کی زحمت تمام. فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو, زیادہ سے زیادہ صدقہ دے دو. کیوں؟ ان صدقہ فتحقیق صدقہ تخت ادا برہ, شیطان کا راستہ روکتا ہے. تم خدا کی راہ کے اندر دیتا جاتا ہے, اسی لحاظ سے شیطان تمہارے قریب نہیں آتا, شیطان دور بھاگتا ہے. اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا والصلاۃ تسود وجهه, کثرت سے نماز پڑھو. جب تم زیادہ نماز پڑھتا ہے تو شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. کثرت سجدہ اگر تو کرے تو جس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ذلیل رسوا ہوا ہے, وہ شیطان تمہارے کثرت سجدہ اور کثرت نماز سے ذلیل ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. والصوم يقطعُ وتينه, زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو. جب تم روزہ رکھتا ہے تو شیطان کی شہرگ حیات کٹ کرے جاتی, گویا کہ شیطان کی موت واقع ہو جاتی ہے. شیطان کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ انسان خواہشات سے کتنے گھنٹے دور ہے اللہ کی رضا کے خاطر. بس اذان محترم ٹائم ختم ہوا, کل کا درس انشاءاللہ اس سے تھوڑا سا آسان ہوگا, اس سے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. آج بھی زیادہ مشکل تو خیر نہیں تھا, پر مساجد کے چند جملے, چونکہ یہ بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے, میرے آقا حسین کو یاد کرنے کے لیے بہترین موقع ہے. سلام اس مظلوم پر جس کے نام کے اندر بھی اتنی مظلومیت ہے. جب آدم نے توبہ کی, توبہ قبول نہیں ہوئی. جبرائیل نے کہا اے آدم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں تکوینی کو تو پڑھتا ہے, اس میں تشریحی کو تو پڑھتا ہے, اس میں تکوینی کو کیوں نہیں پڑھتا؟ خدا کے اس نام کا تو واسطہ دیتا ہے جو اللہ کو دیا گیا ہے, لیکن خدا کے اس نام کو کیوں نہیں پڑھتا جس کو اللہ نے خلق کیا ہے؟ جبرائیل نے آدم کو یہ دعا تعلیم دی, یا محمود بحق محمد, یا علی الاعلی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ. آدم علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے گئے, جیسے ہی کہا یا قدیم الاحسان بحق الحسین, دعا کو روک کے کہنے لگے پروردگار یہ کس مظلوم کا نام ہے, میرے معبود یہ کس مظلوم کا نام ہے, جب میں نے اس نام کو زبان پہ جاری کیا بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, میرا دل غم زدہ ہو گیا, میری روح تڑپنے لگی. جبرائیل نے مصائب حسین بیان کر دیا, آدم یہ اس مظلوم کا نام ہے جو عالم غربت میں شہید کر دیا جائے گا, یہ اس مظلوم کا نام ہے جو شہید ہونے کے بعد گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پائمال کر دیا جائے گا, اے آدم یہ اس مظلوم اور پیاسے کا نام ہے جو 3 دن کا بھوکا بھی ہوگا پیاسا بھی ہوگا مگر سامنے دریا بہ رہا ہوگا, نظروں کے سامنے پانی ہوگا مگر یہ مظلوم پیاسا شہید ہوگا, سامنے سے دریا سے اشقیا دشمن الہی سیراب ہو رہے ہوں گے مگر حسین پیاسے ہوں گے, حسین کے بچے پیاسے ہوں گے, جانور سیراب ہو رہے ہوں گے مگر عزیز زہرا لب دریا پیاسا ہوں گے. خدایا اس غریب اور پیاسے کی پیاس کا واسطہ, ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری اس بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں اپنی معرفت عطا فرما, اپنی عبادت اور مناجات میں جو لذت ہے وہ لذت ہمیں عنایت فرما. خدایا ہمیں خود اپنے آپ پر گریا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب خواب غفلت میں, ہم سب کو خواب غفلت سے بیدار فرما. خدایا ہم جہالت کے اندر موجود ہیں, خدایا ہم تیری مہلت کو نعمت سمجھ کے بیٹھے, ہم بہت نادان ہیں. خدایا ہمیں تیری بندگی اور اطاعت, تیری رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا جو بیمار ہے سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما, جو بے اولاد ہے سب کو اولاد نبینا عطا فرما. ہمارے سید و سردار